سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے بیان تھا باب من جحد شیء من الاسماء والصفات، جس کسی نے بھی اللہ کے کسی اسم، کسی نام اور کسی صفت کا انکار کیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم یکفرون بالرحمن، وہ رحمان سے کفر کرتے ہیں. قل ہو ربی، یہ کہہ دو کہ رحمان میرا رب ہے. لا الہ الا ہو، وہی ہمارا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. علیہ توکلت، صرف اسی پر میرا بھروسہ ہے. وإلیہ مصاب، اسی کی طرف واپس ہو کر کے جانا ہے، یا اسی کی طرف توبہ کرنی ہے اسی سے. اس سے پہلے گزشتہ مجلس میں میں نے بیان یہ بات کہی تھی کہ حقیقت میں اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں گمراہیاں ہوئیں، اور اللہ کے حکم سے ہر زمانے میں ایک ایسی جماعت رہی جس نے حق بات کو اللہ کی ذات سے متعلق ہو، اللہ کی صفات سے متعلق ہو، مسئلے مسائل سے متعلق ہو، ایک گروہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ رکھتا ہے جو حق لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، کبھی تھوڑے ہوئے کبھی کم ہوئے. ایک زمانہ ایسا بھی آ سکتا ہے کہ چند ہی افراد ہوں، پھر بھی وہی حق پر ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوں گے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب پوچھا کہ وہ جماعت کون سی ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جماعت ہے جس پر میں قائم ہوں اور میرے صحابہ قائم ہیں. اسی طرح آپ نے فرمایا، ترک تو فیکم ما ان تمسکتم بھی، تم میں ہم ایسی چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں جب تک اس کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. اس کو چھوڑ کر کے آدمی راستے سے گمراہ اور راستے سے پھٹک جائے گا. اسماء اور صفات کے بارے میں بیان کیا میں نے کہ انسان اگر اللہ کے اسماء اور صفات پر یقین رکھتا ہے تو اللہ رب العزت سے اس کا قرب، اس کا تعلق، اللہ رب العزت سے اس کی امید، اللہ رب العزت سے اس کا خوف اور ہی زیادہ رہے گا. اور جب صرف یہ اسماء اور صفات کے معنی اس کے ذہن میں نہیں رہیں گے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے دوری رہے گی. اور اس دوری کا ایک نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کر کے کفر بھی کر جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہم یکفرون بالرحمن. اس ضمن میں روایت آتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے صلح کے موقع پر کفار قریش نے روک لیا، آخر میں صلح کا مسئلہ آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بہت سے ایسے تھے جس میں جو صلح نہیں کرنا چاہتے تھے، کہتے تھے ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے آئے ہیں، ہمیں روکنے کا انہیں کوئی حق نہیں ہے، اس وجہ سے ہم عمرہ کر کے ہی واپس جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے بھی اس طرح کی باتیں کہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک لفظ بیان فرما کے، تمہیں کیا یقین نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہا ہے کیوں نہیں، یقین ہے. اس پر سب کی غیرت یا سب کا غصہ جو اللہ کے لیے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق سب کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. جب صلح نامہ لکھا جانے لگا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لکھو کہ یہ صلح جو ہو رہی ہے یہ محمد رسول اللہ اور اہل مکہ کے درمیان ہو رہی ہے. سہیل بن عمر جو اس وقت کینڈیڈیٹ تھے یا مندوب تھے ان کے اہل مکہ کے، جو بھیجے گئے تھے ان لوگوں کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑے ظلم کی بات ہوتی، ہم تمہیں آپ کو رسول مان لیں پھر آپ سے لڑائی کریں، یہ تو ظلم کی بات ہوگی، ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں. آپ لکھیے، ھذا ما صالح علیہ محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ کے درمیان اور اہل مکہ کے درمیان یہ صلح ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کہہ رہے ہیں ویسے لکھو، میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں اور محمد رسول اللہ بھی ہوں. اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم رحمان نہیں جانتے ہیں, یہ کیا رحمان ہے, تم کہاں سے لے کے آئے, تم تو کہتے ہو ہم ایک معبود کو پوجتے ہیں اور تم ہزاروں کبھی ان کو رحمان کہتے ہو, کبھی رحیم کہتے ہو, کبھی غفور کہتے ہو, کبھی شکور کہتے ہو, کئی رحمان ماننے لگے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, جو چیز ہم جانتے ہیں ہم جو جس طرح ہم صلح کیا کرتے ہیں اسی طرح لکھو, بسم کا اللہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح لکھو, اسی کی طرف اشارہ ہے. وہم یکفرون بالرحمن قل ہو ربی, آپ کہہ دیجئے رحمان کو نہیں جانتے, رحمان سے تمہارا تعارف نہیں, وہ ہم سب کا رب ہے, میرا رب ہے اور ہر انسان کا رب ہے. رب ہے, رب کے معنی جس کو جس کا ترجمہ کیا جائے گا پالنہار, چھوٹی بڑی چیز کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا. قل ہو ربی, وہ میرا رب ہے. یہ کلمہ رب بھی ہو سکتا ہے جو بعض طوائف اسلام کے ہیں وہ بھی اس صفت سے انکار کر دیں. ربوبیت, الہیت, الوہیت اور ربوبیت, یہ توحید کی سب سے بڑی شان ہے. ہر چیز کا مالک, ہر عبادت کا مالک, جو بھی چیز عبادت میں داخل ہے اس کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ, اسی کو توحید الالوہیہ کہتے ہیں. یعنی یہ کہ جو چیز عبادت سے متعلق ہے, نماز آپ کسی دوسرے کے لیے نہیں پڑھ سکتے, صرف اللہ کے لیے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الواحد القہار, وہی ایک ہے جس کے لیے سجدہ کیا جا سکتا ہے. دوسرے کے سامنے یہ پیشانی, اس پیشانی کو جھکنے کا حق نہیں. اگر جائز ہوتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی اور کے لیے غیر اللہ کے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا حق ادا کرنے کے لیے شوہر کو سجدہ کرے. سجدہ کسی کے لیے نہیں ہے. کسی طرح لینے اور دینے والا, مارنے اور جلانے والا, اور جو کچھ ربوبیت میں جو چیزیں, جو افعال اور جو صفات ہیں وہ سب اللہ کے لیے خاص ہیں, دوسرے کی طرف اس کو پھیرنا یہ شرک ہے, عین شرک ہے. قل ہو ربی, رب کے معنی اسی طرح کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ تمام ربی میرا رب ہے, اللہ تعالیٰ تمام عالم کا رب ہے. عالم کے معنی ما سوا اللہ سب عالم ہے, انسان ایک عالم ہے, جن ایک عالم ہے, عالم الجن کہتے ہیں. اسی طرح عالم النباتات ہے, زمین, پہاڑ, ہر ایک کا ایک جھنڈ سمجھ لیجیے, عالم کے معنی ایک جھنڈ, ہر ایک کی ایک قسم ہے, سب کا رب اللہ رب العزت ہے. اس ربوبیت کی تفسیر میں اگر جائیں تو واقعی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اس میں ڈوب کر دیکھے تو اس کا ایمان بہت کچھ تازہ ہوگا. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کوئی چیز نہیں, یہ سب طبیعت سے, یعنی زمین و آسمان اور رات و دن کی گردش سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. ابھی آج ہی میں نے دیکھا ایک پودا, جو جس کو کہتے ہیں آپ, یہ نرم قسم کے پودے جو ہوتے ہیں, بیل چڑھنے والے پودے جو ہوتے ہیں, آپ دیکھیں اس میں ایک رگ ہوتی ہے عجیب. وہ ہمارے یہاں ایک آدمی ہے, وہ ایک پودا کوئی لگائے ہیں اس طرح کا گھر میں, تو وہ جو بڑھنے لگا تو اس کے لیے لگا دیا وہ لاٹھی, لاٹھی کے ساتھ رسی لگا دیا, رسی کے ساتھ پھر اوپر تھوڑا سا جالی قسم کا بن دیا. آپ دیکھتے ہیں, یہ تو ہم صبح شام دیکھتے ہیں, ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ ایک رگ بنائی ہے, رات میں اس کو راستہ دکھایا اور صبح دیکھا کہ اس میں اس نے لپیٹ کر کے پکڑ لیا. یہ بھی ربوبیت کی ایک شان ہے. کس نے سکھایا کہ یہ پودا اس کو پکڑ لے تاکہ ہوا اس کو ادھر ادھر نہ جھکا سکے. دیکھیے, اور وہ اتنا اللہ کی قدرت سے مضبوط رگ ہوتی ہے اس کی کہ ہوا تیز بھی ہو لیکن وہ ایسا اسپرنگ کی طرح لپیٹا رہتا ہے اس میں کہ وہ چھوٹنے کا نام لیتا. یہ ہے شان ربوبیت. یعنی اللہ تعالیٰ نباتات کو بھی اس میں آپ پھول دیکھیے, سبحان اللہ کتنی خوبصورت پھول ہوتے ہیں اور اس پھول میں کتنے رنگ ہوتے ہیں, اس رنگ میں کس قسم کے رنگ بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ رنگ آدمی تیار کرنا چاہے تو عاجز ہو جائے. یہ ہے ربوبیت. کون وہ ذات ہے جو مرغی کے بچے کو سکھاتا ہے کہ زمین میں چونچ مارے اس کو وہاں سے دانا ملے گا, اور کون وہ ذات ہے جو سکھاتا ہے کہ بکری کے بچے کو کس طرح اٹھا کر کے ماں کے پیٹ میں لگائے اس کو وہاں سے دودھ ملے گا. یعنی اتنی نرم نازک ذات, بچہ جو کچھ نہیں جانتا ہے, ابھی انڈے سے نکلا, ابھی پیٹ سے نکلا ہے, وہی ذات ہے جو ربوبیت کی شان سے اس کی ہدایت کرتا ہے. خلق کل شیء فہدا, ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو راستہ دکھایا. یہ نہیں سوچے کہ آدمی کو صرف راستہ نہیں, اس کے لیے جو مناسب ہے اس کا راستہ اس کے لیے دکھایا. اوپر چڑھے وہ بیل, اوپر چڑھے جہاں کہیں بھی ذرا سا سہارا پائے اس میں لٹک جائے اور اس کے بعد پھر وہ اس طرح پنپتا رہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے. الحمد للہ ہو ربی, وہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے. یہ انسان وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری ذات میں بھی اللہ کی نشانی ہے. آدمی نطفہ ہوتا ہے اور جیسے کہتے ہیں کہ جو شخص زیادہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہی ڈرتا ہے. بہت سے آپ پڑھے ہوں گے بہت سے ایسے قصے کہ بہت سے لوگ جنہوں جو دنیا کے امور میں پھنس کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت سے دور رہ کر کے بھی انہوں نے اللہ کے وجود پر ہدایت پائی صرف اللہ کی قدرت دیکھ کر کے. ڈاکٹر ہیں وہ دیکھ کر کے کہ یہ نطفہ اتنا حقیر تھا, پھر اس کے بعد وہ کس طرح کس انداز سے اندر خون بنتا ہے, پھر اس کے بعد جمتا ہے, پھر اس کے بعد ہڈی بنتی ہے. فکسونا العظام لحماً, پھر اس ہڈی کو ہم پھر گوشت اس کے اوپر چڑھاتے ہیں. تو یہ سب حقیقتیں دیکھ کر کے آدمی کو یقین آنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کے کہ ہر چیز کو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کو پالتا ہے. کوئی جانور ہے چھوٹے سے چونٹی ہے اس کو اس میں آپ دیکھیں آپ کے سامنے چل رہی ہے معمولی قسم کا مچھر ہے, ننھے ننھے پیر جو خوردبین سے بھی کبھی کبھی ہو سکتا ہے دیکھنے پر نظر آئیں چونٹی کے, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہدایتیں دی ہیں اور کس طرح اس کو کھانے پینے کا کیا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے, کھانے کو آئندہ کے لیے کیسے جمع کرے اور کیسی کس جگہ جمع کرے کہ وہاں نہ پانی پہنچے نہ کوئی ایسی چیز پہنچے جس کی وجہ سے اس کا کھانا فاسد ہو سکے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی کو اپنی ربوبیت کے اندر لے کر کے اور اپنی ربوبیت کا اور الہیت کا مظہر دکھایا ہے. لیکن یہ انسان ہے افلا تعقلون, اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کو ذکر کر کے کہا ہے کہ تم عقل نہیں رکھتے سوچتے نہیں. یہ سب سوچ کر کے اللہ پر ایمان لانا چاہیے. وہم یکفرون بالرحمن قل ہو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت والیہ متاب. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا, اللہ کے لیے پیارے نام ہیں اچھے نام ہیں, فادعوہ بہا ان کے ذریعے اللہ کو پکارو. اس کے آداب کیا ہیں اللہ کے اسماء کے ذریعے سے آداب کن آداب کے ساتھ آپ پکارے ہیں, فادعوہ بہا ان کو لے کر کے جب پکارو گے تو اللہ تعالیٰ قبولیت سے زیادہ قریب آپ کی دعا کو رکھے گا. اس کے آداب یہ ہیں کہ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں یا رحمان, آپ کو اللہ کے رحم کی ضرورت ہے یا رحمان ارحمنی, اگر کسی نے گناہ کر لیا یا غفار اغفر لی, اے میرے بخشنے والے مجھے بخش دے, تو ہی بخشنے والا ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. یا وہاب, کسی چیز کی ضرورت ہے اس کو بار بار دہرا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الزو بیا ذل جلال والاکرام, الہا کر کے اصرار کر کے مانگو. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے, دینے والا بہت بڑا ہے, مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے. سلیقے دعا کے جو ہیں وہ استعمال کرے تو انشاءاللہ انسان اگر ضرورت کے وقت دعا کرے تو پتھر بھی پھٹ سکتا ہے, بادل بھی ٹل سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے اتنی بڑی چیز ہمارے سامنے ہے اس کو استعمال نہ کر کے اپنے کو ضائع کر لیا ہے. یہ جو مصیبتیں مسلمانوں پر آتی ہیں کیا ان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ دعا کر کے اور ان مصیبتوں کو اللہ سے تلوا دے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی مسلمانوں میں اکثریت, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا ہو جائے گا اذا کثر الخبث, جب برائی پھیل جائے گی تو اس میں نیک لوگ بھی پس جائیں گے. جیسے کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی, اکثر گیہوں ہے گھن دو چار ہوتے ہیں پس جاتے ہیں, تو یہی حقیقت اس وقت ہو چکی ہے. اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں, اللہ کی توحید کو سمجھیں اور پھر اللہ کے احکام پر عمل کر کے اپنے کو اس لائق بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کو جب کہیں یا رحمان تو ادھر سے اللہ تعالیٰ کی اجابت, اللہ تعالیٰ کی قبولیت آ کر کے ان کو تسلی دے. حقیقت یہ ہے کہ ہم اس دعا کو استعمال نہیں کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصرار کر کے دعا, اور دعا کے آداب میں یہ بھی ہے کہ رو اللہ کے سامنے, فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا, اگر رلائی نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لو. یہ سب آداب ہیں. اسی طرح للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, جب کسی چیز کی ضرورت ہو آپ کو, یا وہاب حبلی رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ, بڑے بڑے لوگوں نے اس طرح طلب کیا ہے, کسی کو اولاد نہیں ہے اولاد مانگے، کسی کے گھر میں غربت ہے، مفلسی ہے، اللہ تعالیٰ سے غنا طلب کرے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامی واغننی بفضلک من سواک، یا رزاق ارزقنی، یا غفار اغفر لی، یا وہاب. للہ الاسماء الحسنی، ہر موضوع سے متعلق جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس سے متعلق اللہ کے بہت سے ناموں میں جو 99 سے بھی زیادہ ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، ان کو لے کر کے آپ ان ناموں کا حوالہ دے کر کے، جس طرح آپ کہتے ہیں آپ تو، یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ تو اللہ کے فضل سے بہت آپ کے پاس ہے، بہت دین داتا ہے، سب کو دیتے ہیں، مجھے بھی دیجئے. تو یہ چیز جب عام لوگوں میں استعمال کرتے ہیں تو اللہ جو رحم کا 99 حصہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہے اور یہ ایک حصہ دے کر کے پوری دنیا میں اس کی وجہ سے رحمت اور شفقت بچے کے ساتھ ماں کرتی ہے، جانوروں کی ماں اور انسان کی ماں، تو ایک رحمت دے کر کے 99 اپنے پاس رکھی ہے، کیوں نہیں رحم فرما رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ان آداب سے دعا نہیں طلب کی جن آداب سے دعا طلب کرنے کا حق ہے. للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بها، اس کے ذریعے سے اللہ سے پکارو. فی صحیح البخاری، صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے، حدث الناس بما یعرفون اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، لوگوں سے وہی چیز بیان کرو جو ان کی عقل کو قبول کرے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ہر چیز کے قبول کرنے کے لائق ان کی عقل نہیں ہوتی ہے. یہ ایک بہت بڑی گویا ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا قاعدہ جس کو علماء نے ذکر کیا ہے کہ ہر ایک کے سامنے ہر بات بیان کرنی مناسب نہیں ہے. اب بچے کے ساتھ آپ بچوں کو نصیحت کرنی ہے یا بچوں کو جو مسائل سکھانے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بالکل چھوٹے ہی بچے ہیں، ان کو اگر آپ بڑوں کے مسائل سکھانے لگیں گے تو شاید اس میں ان کو بہرحال الجھن ہو یا اس کی وجہ سے ان کو گمراہی ہو. غسل جمع وغیرہ کے مسائل جو ہیں ہر ایک کے لیے نہیں ہیں، چھوٹے بڑوں کے لیے. اسی طرح عقل کا مسئلہ ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت کچھ نہیں سمجھ سکتے ہیں، پڑھے لکھے بالکل نہیں ہیں، ان کے ساتھ اس قسم کے مسائل کا ذکر نہیں ہونا چاہیے جس سے ان کی عقل جن کو ان کی عقل قبول نہ کرے. حدث الناس بما یعرفون، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کا ایک سبب ہے. ذکر کیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں بہت سے لوگ آئے اور مسجدوں میں کھڑے ہو کر کے لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے، جن کو علماء نے قصاص اور مذکرین کے نام سے یاد کیا ہے. بہت سے لوگوں نے اس میں کتابیں بھی لکھی ہیں، ابن جوزی کی کتاب ہے، اسی طرح ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے کہ جو لوگ وعظ تبلیغ کرتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے. ان لوگوں کو عام طور پر، ان لوگوں کا شیوا یہ تھا عام طور پر کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، جس طرح بہت سے لوگ گا گا کر کے وہی ایک سادی بات جو دل میں اتارنے کی ہوتی ہے اس کو گا کر کے بیان کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو کھینچنے کے لیے، اسی طرح بہت سے لوگ احادیث کو کھڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے اور ایسی مبالغہ آمیز احادیث ثواب میں اور عذاب میں ذکر کیا کرتے تھے جس سے لوگ بہت کچھ مائل ہوا کرتے تھے. اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ڈرایا، کہا دیکھو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے دوسری روایت میں بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، جس نے جھوٹ گھڑ کر کے میری طرف کسی حدیث کی نسبت کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. حقیقت یہ ہے کہ واعظ اور نصیحت کرنے والے اپنے دامن کو وسیع کرنے کے لیے، تقریر کو دو چار گھنٹے لمبی کرنے کے لیے لوگ طرح طرح کے قصے گھڑ کر کے یا گھڑے ہوئے قصوں کو لے کر کے، جن کی صحت پر علماء نے تنقید کی کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، لیکن اس کو لے کر کے بیان کرتے رہتے ہیں. یہ چیز گویا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قول میں داخل ہوتی ہے، حدث الناس بما یعرفون اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانا شروع کر دیں؟ جیسا کہ اسی ضمن میں اس حدیث کی شرح میں علماء نے بیان کیا ہے کہ ایک بار ایک شخص کھڑا ہوا، حضرت امام احمد بن حنبل اور امام یحیٰ بن معین حدیث کے بڑے پائے کے عالم رہے ہیں دونوں، اللہ کے فضل سے ان کے اقوال احادیث کے بیان کرنے والوں کے بارے میں کہ فلاں کیسے تھے، فلاں ان کا ایک ایک یعنی قول نقل کیا جاتا ہے، ان کی بات لی جاتی ہے، اگر کسی کی انہوں نے کسی کا تذکیہ، کسی کی تعریف کر دی کہ اچھے تھے تو وہ ثقہ مانے جاتے ہیں، ان کی حدیث صحیح مانی جاتی ہے. اگر کسی پر نقطہ اندازی کی انہوں نے، کسی پر انہوں نے تنقید کر دی تو وہ شخص بہرحال ضعیف مانا گیا. اس طرح کی بات رہی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ بن معین کسی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اور عام طور پر یہ لوگ وعظ و تبلیغ والے عام طور پر نماز کے بعد کھڑے ہوتے تھے. ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے بیان کرنا شروع کیا کہ ہم سے یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل نے بیان کیا پوری حدیث کی سند گھڑ کر کے، فلاں سے فلاں نے بیان کیا، اس میں احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین نے فلاں سے روایت کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے روایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کا بندہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے 100,000 چڑیا پیدا کرتا ہے، اور اس کے ہر چڑیا کے چونچ میں 1,000 قسم کی آواز ہوتی ہے، اور اس ہر 1,000 قسم کی آواز میں 1,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ نکلتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو ہزاروں فرشتے لے کر کے اللہ کے دربار میں پہنچاتے ہیں. لمبی حدیث اس طرح کی گھڑ کر کے بیان کی. تو امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین نے سن کر کے بڑا تعجب کیا کہ آخر کون یہ آدمی ہے جو احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین سے یہ روایت نقل کر رہا ہے. نماز کے بعد بیٹھ گیا. لوگ اس طرح کا کام، جیسے بہت سے لوگ قرآن پاک پڑھ کر کے مانگنے کا ایک پیشہ بنا لیے تھے یا بنا لیتے ہیں، اسی طرح بنا لیے تھے. انتظار کرنے لگے، لوگوں نے ان کو کچھ دینا شروع کیا. آخر میں امام یحییٰ بن معین نے ان کی طرف اشارہ کیا تو وہ سمجھے کہ مجھے کچھ دینے کے لیے بلا رہے ہیں. دوڑے دوڑے آئے، انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا اس کا اور کہا کہ تم سے یہ روایت کس نے بیان کی؟ کہا یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل نے. کہا کہ اللہ سے ڈرو، جھوٹ مت بولو، میں یحییٰ بن معین ہوں اور یہ احمد بن حنبل ہیں، کبھی ہم نے یہ حدیث سنی ہی نہیں. تو وہ کہنے کیا لگے، دیکھیے ایک غلطی کی بنا پر 1,000 غلطی کرنے کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے، یہ گناہ 1,000 گناہ کی طرف جھکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں سنتا رہتا تھا کہ یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل بہت ہی احمق آدمی ہیں، آج مجھے یقین ہو گیا کہ تم لوگ واقعی احمق ہو. کیوں بھائی؟ کہتا ہے وہ آدمی، کہتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا میں صرف ایک ہی احمد بن حنبل، ایک ہی یحییٰ بن معین ہے، 17 احمد بن حنبل اور 17 یحییٰ بن معین سے میں نے روایت کی ہے. تو اس طرح کی جھوٹ روایتیں کرنے اور گھڑ کر کے بیان کرنے والے، اسی قسم کی احادیث کی طرف اشارہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. لوگوں کو ڈرایا ہے کہ جھوٹی روایتیں کھڑ کر کے. آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے، اللہ کا شکر ہے، جو لوگ اپنے کو اللہ کی کتاب اور پیارے رسول کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، ان کی تقریر، ان کی باتیں اللہ کے فضل سے بہت حد تک اس قسم کی چیزوں سے پاک ہوتی ہیں. آپ دوسرے فرقوں کو دیکھیے، شیعہ لوگ کس قسم کی احادیث گھڑ کر کے اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اسی طرح کچھ اور جماعتیں ہیں کہ ان کا گویا سہارا ہی اسی قسم کی احادیث اور خیالی قصوں، جن کو کرامات کا نام دے دیا جاتا ہے، ان کے اوپر ان کی تقریروں اور ان کے وعظوں اور ان کے ارشادات کی بنا ہوتی ہے. یہ بہت بڑی غلط بات ہے. سمجھنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدن، جس نے جھوٹ میری طرف کوئی بات لگا کر کے میری طرف نسبت کی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم تو پیارے رسول کے خلاف نہیں جھوٹ بول رہے ہیں، ہم تو پیارے رسول کے لیے اور آپ کے دین کے لیے اور آپ کی رسالت کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. یہ بھی چیز بہرحال یہ کچھ فہمی ہے، علماء نے ہمیشہ اس کو غلط کہا ہے. وروا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابن عباس انه راى رجلا انتفض. حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک بار اسماء اور جیسا کہ روایت میں آیا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسماء اور صفات اللہ کے ذکر کیے، نقل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے، مجلس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس کو جھرجھری آ گئی، گویا کپکپی آ گئی، انتفض. تو حضرت ابو ابن عباس نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کی کتاب کو سن کر کے، جو واضح ہیں ان کو سن کر کے تو چپ رہتے ہیں، لیکن جب اسماء اور صفات کا ذکر آتا ہے تو انکار کے طور پر اس سے ان کو خوف آ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہم اس کو مانیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ید ہے، یا اللہ کے عین ہے، آنکھ ہے. اس کو سن کر کے وہ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم یہ صفات اللہ کے لیے ثابت نہیں کریں گے. یہ صحابہ کے زمانے میں ایسا ہوا، اس کے بعد کے زمانے میں یہ مذہب اور دین اور فرقے کی شکل اختیار کر گیا اور لوگوں نے اللہ کے اسماء اور صفات کا واضح طور پر انکار کر دیا، تاویل کرنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تجریب آئیننا، یہ کشتی جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے چلے گی. تو اللہ نے اپنے لیے آنکھوں کو ثابت کیا ہے. ایک مسلمان کا شیوا ہے کہ اللہ کے لیے ہم آنکھ ثابت کریں گے، آئین ثابت کریں گے. اس کی کیفیت جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ اس کی کیفیت میں داخل ہونا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کیسی آنکھ ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ نے یقین کر لیا کہ اللہ کی ذات کی طرح کوئی ذات نہیں ہے، تو یہ یقین کر لی کہ اللہ کی صفات کی طرح کوئی کسی کی صفت نہیں ہے. اللہ بے نظیر ہے، اللہ تعالیٰ بے مثال ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کتنا آسان مسئلہ ہے، لیکن اس کو لوگوں نے فلسفے کی چکی میں پیس کر کے اور درایت کی دراسی سے کاٹ کر کے سنت کے خلاف اللہ تعالیٰ کی احادیث، اللہ تعالیٰ کے صفات اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ غلط چیزوں کو منسوخ کر کے گمراہی کا راستہ ہے. یہ حقیقت یہ ہے. اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی اس پر ریمارک کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا ذکر آتا ہے تو وہ ڈر کر کے انکار کرنے لگتے ہیں، کیسے ہم یہ چیزیں اللہ کے لیے ثابت کریں؟ واضح باتوں پر تو یقین رکھتے ہیں، ان پر یہ چیز صادق آتی ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا کتاب کے اللہ کے قرآن کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو، اس سے کفر کرتے ہو؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ یقین رکھو اور بلکہ یہ ایمان رکھو، کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے. کتنا آسان مسئلہ ہے، لیکن اس کو لوگوں نے بہت کچھ گنجلک بنا کر کے لوگوں کو گمراہ کیا اور کہا کہ نہیں، اللہ کے لیے اگر ہم ہاتھ ثابت کریں گے تو گویا مخلوق ہو گیا اللہ تعالیٰ. اللہ کے بندے، اللہ کے لیے وجود ثابت کرتے ہو کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، انسان موجود ہے، حیوان بھی موجود ہے، تو پھر موجود ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مخلوق ہو گیا؟ نہیں. جس طرح موجود ہو اللہ تعالیٰ کی وجود کا آپ اقرار کر رہے ہیں، اللہ کی صفت کا اقرار کیجئے. اور اللہ کا وجود کیسا ہے؟ اس کا وجود دوسرے کے وجود کی طرح آپ نہیں مانتے، اسی طرح اس کے اسماء اور صفات، اس کے صفات کو بھی دوسرے کی طرح نہ مانیے. جس چیز کی اس نے تفصیل نہیں بیان کی، پیار رسول نے جس چیز کی تفصیل نہیں بیان کی، اس کی تفصیل میں جانا حق نہیں ہے، ہمیں جانے کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول پر افترا ہو جائے گا، جھوٹ باندھنا ہو جائے گا. اس وجہ سے سلف کا، صحابہ کرام اور ائمہ اعظم، جس میں ائمہ اربعہ بھی ہیں، ان کا طریقہ یہ تھا کہ ان صفات کو امر روحا کما جات، جس لفظ کے ساتھ آئی ہے اس پر ایمان لا کر کے اسی طرح اس کو گزار دو، اس کے آگے پیچھے تاویل کا دروازہ یا تشبیہ، اللہ کی صفت کو مخلوق کی صفت کے ساتھ تشبیہ دینا، یہ طریقہ نہ رکھو. ولما سمعت قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر الرحمن انکروا ذلک، قریش کا بھی یہی سیوا رہا ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے تھے کہ اللہ کو رحمان کی صفت کے ساتھ یاد فرماتے ہیں، انکروا ذلک، انہوں نے اس کا انکار کر دیا. فانزل اللہ تعالی وہم یکفرون بالرحمن، اللہ تعالی نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، رحمان کے ساتھ کفر کر رہے ہیں. اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے اسماء اور صفات پر بیان ہی اسی طرح جس طرح اللہ نے بیان کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا ہے، ایمان لائے. باب قول اللہ تعالی یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم کافرون، لوگ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہوئے اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. واکثرهم الکافرون، اور وہ سب کے سب کافر ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بعض لوگ انکار کر کے بھی کافر نہیں ہیں، نہیں. جو نعمتیں اللہ ہو، جو کچھ نعمتیں ہیں فمن اللہ، جو کچھ بھی نعمتیں آدمی کو ملی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں. اور لوگ یہ کفار، اللہ سے جو باغی ہیں، وہ ان نعمتوں کو اپنے بتوں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کفار قریش نے ہر موضوع کے لیے، ہر مقصد کے لیے الگ بت بنا رکھتے تھے، 360 بت پوجتے تھے. کوئی بارش کا مالک تھا تو کوئی ہوا کا مالک تھا، کوئی دھوپ کا مالک تھا، کوئی اولاد کا مالک تھا، کوئی روزی کا مالک تھا، کوئی صحت کا مالک تھا. ہر مقصد کے لیے مختلف آلیحہ، مختلف معبود بنا رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں، اس کا اللہ کی طرف، اللہ ایک کی طرف سے ہونے کا انکار کر کے دوسروں کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں اور یہ لوگ کافر ہو گئے. مجاہد عبداللہ ابن عباس, مجاہد ابن جبر حضرت عبداللہ ابن عباس کے ایک بہت ہی خصوصی شاگرد رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہوا قول الرجل, اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی یہ کہے ہذا مالی ورثته عن آبائی, یہ میرا مال ہے باپ دادا سے ہم نے اس کو وراثت میں لیا, یہ کہنا غلط ہو جاتا ہے. یہ نہ کہیے میرا مال ہے اور میں نے صرف والدین یا ماں باپ یا باپ دادا سے ہی اس کو ورثے میں لیا ہے, نہیں, اس کو اللہ کی طرف نسبت کر کے کہ اللہ کے فضل سے یہ مال مجھے ملا ہے, ہمارے باپ دادا کو ملا تھا, باپ دادا سے وراثت میں مجھے ملا ہے, اللہ کی طرف نسبت کرو. اگر آدمی اس طرح کی بات کا دے رہا ہے یہ بھی غلط ہے. اللہ کی طرف جو نعمت جس نعمت کی نسبت ہونی چاہیے اس کی طرف نسبت نہ کر کے اس نے غلطی کی. آدمی کی نیت پہ ہوگا, اگر واقعی یہ سمجھتا ہے جیسے کہ فرعون کہتا تھا جب اس سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سب نعمتیں دی ہیں اللہ کی پر ایمان لاؤ, کہتا انما اوتیت على علم عندي, یہ سب تو میرے علم اور میری محنت اور میرے عقل کے ذریعے سے حاصل شدہ یہ مال ہے, اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کی. آدمی کچھ بھی ہو, کتنا بھی عقل مند ہو, کتنا بھی طاقتور ہو, کتنا بھی باوسائل ہو, لیکن اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو اس کو روزی تک نہیں مل سکتی, بھوکھو مر سکتا ہے. جیسا کہ عربی کا شعر ہے کم عاقل عاقل آیت مذاہب ہو وہ جاہل جاہل تلقاہ مرجو کا, بہت سے عقل مند ایسے ہیں.